اتوار 7 فروری سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام. پی آئی اے کے ملازمین کی ہڑتال کی وجہ سے 5 روز سے معطل پروازیں جزوی طور پر بحال، مگر ہڑتالی ملازمین کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ترجمان نے کہا،
کوئی بھی فلائنگ کرو، چاہے وہ کپتان ہو، کیبن کرو ہو، اگر وہ فٹیگ ہو یا وہ کسی سٹریس میں ہو تو وہ فلائٹ کے لیے فٹ نہیں ہے اور ان سے فلائٹیں سٹریس میں کرائی جا رہی ہیں.
تفصیل خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، معصومہ ملک سے خبریں سنیے. پاکستان کی قومی فضائی کمپنی کی نجکاری کے خلاف ملازمین کی ہڑتال کے باعث کئی دنوں سے معطل فلائٹ آپریشن جزوی طور پر بحال ہو گیا ہے. پی آئی اے حکام کے مطابق جدہ سے عمرہ زائرین کو لے کر اسلام آباد آنے والی 2 پروازوں سمیت 6 پروازیں اب تک اپنی منزل تک پہنچ چکی ہیں. مزید بتا رہے ہیں احمد رضا.
سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق پی آئی اے کے ترجمان نے کہا ہے کہ دوسرے ہوائی اڈوں سے بھی بتدریج فلائٹ آپریشن بحال کیا جائے گا. پی آئی اے کے حکام نے کہا ہے کہ وہ ڈیوٹیوں پر واپس آنے والے عملے کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں. کل پائلٹوں کی تنظیم پالپا کے صدر عامر ہاشمی نے کہا تھا کہ بیشتر پائلٹس ہڑتال ختم کرنے کے حق میں ہیں، جس کے بعد رات دیر سے پی آئی اے نے عمرے کی ادائیگی کے لیے گئے ہوئے پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے 2 پروازیں جدہ بھیجنے کا اعلان کیا تھا.
پاکستان کے شہر کوئٹہ میں سیکیورٹی فورسز نے 2 مبینہ شدت پسندوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ سرکاری ذرائع کے مطابق شہر کے مختلف علاقوں سے سرچ آپریشن کے دوران کالعدم تنظیموں سے تعلق کے شبہ میں 35 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے. یہ سرچ آپریشن شہر کے مختلف علاقوں میں گزشتہ روز ہونے والے خودکش حملے کے بعد کیے گئے، جس میں فرنٹیئر کور کے 3 اہلکاروں سمیت 10 افراد ہلاک اور 40 زخمی ہوئے تھے. افغانستان کے صوبے ہلمند کے اہم شہر سنگین کے بارے میں افغان فوج کے ایک کمانڈر نے اپنا نام ظاہر نہ کرتے ہوئے بی بی سی کو بتایا ہے کہ یہ شہر طالبان کے مکمل قبضے میں جانے والا ہے. افغان کمانڈر کا کہنا ہے کہ شہر کے زیادہ تر حصے پر طالبان کا قبضہ ہو چکا ہے اور بچا کھچا علاقہ بھی خطرے سے دوچار ہے. دسمبر میں یہ اطلاعات آئی تھیں کہ ضلع پر طالبان کا مکمل قبضہ ہو گیا ہے، تاہم حکومتی اہلکار طالبان کے جاری حملوں کے باوجود یہی کہتے رہے کہ سنگین محفوظ ہے. بھارتی ریاست اتر پردیش کی حکومت کے سینئر وزیر اعظم خان نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے پاکستان میں مافیا ڈان داؤد ابراہیم سے ملاقات کی تھی. رضا حمدانی.
بھارتی خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی کے مطابق اعظم خان کا کہنا ہے کہ نریندر مودی بین الاقوامی قوانین توڑتے ہوئے اچانک پاکستان پہنچے، جہاں وزیر اعظم نواز شریف کے گھر میں وہ بھارت کو مطلوب مافیا ڈان داؤد ابراہیم سے بھی ملے. بقول ان کے وہ اس کے ثبوت بھی دیں گے کہ مودی دروازوں کے پیچھے کس کس سے ملے. تاہم مرکزی حکومت کے ایک ترجمان نے آدم خان کے اس دعوے کو بے بنیاد قرار دیا ہے.
تائیوان میں آنے والے شدید زلزلے کے دوسرے دن آج امدادی کارکنوں نے تائیوان شہر کی 17 منزلہ رہائشی عمارت کے ملبے سے مزید افراد کو زندہ نکالا ہے. عمارت سے اب تک 170 سے زیادہ افراد کو نکالا جا چکا ہے، جبکہ خیال ہے کہ 100 سے زیادہ افراد اب بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، جن کی تلاش جاری ہے. 6.4 شدت کے اس زلزلے میں کم از کم 19 افراد ہلاک ہوئے ہیں. شمالی کوریا نے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل کا تجربہ کیا ہے. اقوام متحدہ کی قراردادوں کی اس کھلی خلاف ورزی پر امریکہ اور جاپان سمیت کئی ممالک نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے، جبکہ جنوبی کوریا کے خفیہ ادارے نے بتایا ہے کہ شمالی کوریا 5ویں جوہری تجربے کی بھی تیاری کر رہا ہے اور بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کی ٹیکنالوجی بھی حاصل کر چکا ہے. جنوبی کوریا کے صدر پک گن ہے نے شمالی کوریا پر کڑی پابندیاں عائد کرنے کا مطالبہ کیا ہے.
شمالی کوریا کا میزائل کا یہ تجربہ ایک ناقابل برداشت اشتعال انگیزی ہے. شمالی کوریا کے جوہری میزائل سے لاحق خطرے کو عالمی برادری اور عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے سلامتی کونسل کو فوری طور پر سخت پابندیاں نافذ کرنی چاہیے.
یورپی یونین نے ترکی سے کہا ہے کہ وہ شام کے شہر حلب سے جان بچا کے بھاگنے والے ان ہزاروں شامیوں کو پناہ دے جو اس کی سرحد سے ملحقہ شامی علاقے میں خیمہ زن ہیں. ترکی کا کہنا ہے کہ اس نے وہاں ان کے لیے خوراک اور رہائش کا بندوبست کر رکھا ہے، اس لیے انہیں سرحد پار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. مگر یورپی یونین کا کہنا ہے کہ ظلم و ستم کی وجہ سے گھر بار چھوڑنے والے شامی پناہ گزینوں کی مدد کرنا ترکی کا اخلاقی اور قانونی فرض ہے. اسپین میں پولیس نے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ اور دیگر جہادی گروہوں سے تعلق کے شبہ میں 6 افراد کو گرفتار کیا ہے. ان تمام افراد کا تعلق مشرق وسطی سے بتایا جا رہا ہے، تاہم ان میں سے زیادہ تر کو اسپین کی شہریت بھی حاصل ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ ان افراد نے شام اور عراق میں شدت پسند کاروائیوں میں مدد دی تھی. میکسیکو سے تعلق رکھنے والے ہالی ووڈ فلم دا ریوننٹ کے ہدایت کار الخاندرو انریتو نے ڈائریکٹرز گلڈ آف امریکہ کا اعلیٰ ترین ایوارڈ جیت لیا ہے. انا ریتو نے کہا کہ یہ ایوارڈ نہ صرف ان کے بلکہ تمام تارکین وطن کی خدمات کا بھی اعتراف ہے.
یہ محبت اور اعزاز جو آج مجھے آپ سے ملا ہے یہ پورے ملک کے لیے ہے اور یہاں رہنے والے تمام لاطینی امریکیوں کے لیے ہے. میں اچانک ان تمام لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا ہوں جو یہاں رہتے ہیں اور ان کی اس ملک کے لیے بڑی خدمات ہیں.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
سہربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. افغانستان میں حکام نے صوبہ ہلمند کے ضلع سنگین کے مکمل طور پر طالبان کے قبضے میں چلے جانے کا خدشہ ظاہر کیا ہے. اس کے علاوہ دیگر موضوعات بات سے بات اور آپ کے خط یہ سب پروگرام کا حصہ ہیں مگر سہربین میں حسب معمول پہلے آج کا بڑا موضوع. پاکستان کی قومی ایئر لائن پی آئی اے کی نشکاری کے خلاف ملازمین کی ہڑتال کی وجہ سے گزشتہ 5 روز سے معطل پروازیں جزوی طور پر بحال ہو گئی ہیں. پی آئی اے کے ترجمان کے مطابق آج 2 پروازوں کے ذریعے سعودی عرب کے شہر جدہ سے 725 مسافروں کو پاکستان لایا گیا جبکہ گلگت اور اسلام آباد کے درمیان بھی پرواز ہوئی. اس خبر کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لینے کے لیے سیربین نے متعلقہ عہدیداروں سے گفتگو کر کے ان کا موقف جاننے کی کوشش کی ہے اور اس سلسلے میں نے پہلے تو پی آئی اے کے ملازمین کی نمائندہ انجمنوں پر مشتمل مشترکہ مجلس عمل یا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ترجمان نصر اللہ خان آفریدی سے پوچھا کہ اب تو پروازیں بحال ہونا شروع ہو گئی ہیں, اب ان کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟
دیکھیں جی, اس کا میں آپ کو جواب تھوڑا سا جو ہے وہ ٹائم لے کے دوں گا. وہ یہ ہے, گورنمنٹ ہم پہ یہ الزام لگا رہی تھی کہ ہم لوگوں کو یہاں پر زبردستی بٹھا رہے ہیں اور ہم لوگوں کو زبردستی کام سے روک رہے ہیں. تو ہم یہ جو 2-3 فلائٹیں یا 4 فلائٹیں انہوں نے ابھی اسلام آباد سے جہاں پہ پوری فورسز موجود ہیں, جہاں پہ انہوں نے ایجنسیز کو یوز کر کے لوگوں کو گھروں سے بلا کے ان کو تھریٹ کر کے تو یہ فلائٹیں اٹھائی ہیں, اور لوگوں کو یہ بھی کہا گیا جن کے ایویڈینسز بھی موجود ہیں کہ جی آپ اگر فلائٹ پہ آ رہے ہیں تو آپ آ جائیں, ادر وائز ٹرمینیشن لیٹر آپ کے گھر پہ آ رہا ہے. تو ہر آدمی اسٹینڈنگ والا نہیں ہوتا, لوگ ڈرتے ہیں گھبراتے ہیں, تو ان لوگوں کو اس طریقے سے بلایا گیا. نمبر 2 بات میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چیز ثابت ہو گئی کہ ہم نے کسی کو زبردستی نہیں بٹھایا اور ہزاروں لوگ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی مرضی سے بیٹھے ہوئے ہیں, اب وہ اپنے ادارے کو بچانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. نمبر 2 ہم نے انہوں نے اپنی پوری مشینری یوز کر لی لیکن اس کے باوجود یہ صرف 2-3 فلائٹیں اٹھا سکے. اور تیسری چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سول ایویشن کے اے این او 910012 کی ایک انتہائی سریس خلاف ورزی ہوئی ہے. اس اے این او کے مطابق کوئی بھی فلائنگ کرو, چاہے وہ کپتان ہو, کاکپٹ ہو یا کیبن کرو ہو, اگر وہ فٹیگ ہو یا وہ کسی سٹریس میں ہو تو وہ فلائٹ کے لیے فٹ نہیں ہے, اور ان سے فلائٹیں سٹریس میں کرائی جا رہی ہیں. ایک شخص کو, ایک لڑکی کو, ایک لڑکے کو یا کسی کپتان کو یہ کہہ کر جو ہے ان سے فلائٹ کرائی جا رہی ہے کہ آپ کو ٹرمینیشن لیٹر آ رہا ہے اگر آپ نہیں آئے. تو یہ اے این او ہے 910012 سول ایویشن کا. تو یہ انہوں نے ایک بہت بڑا جو ہے وہ بلنڈر کیا ہے, ایک بہت بڑا کرائم کیا ہے, ایویشن لا کے اگینسٹ کیا ہے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہوتا تو ان لوگوں کے لیے کوئی انشورنس بھی نہیں تھی.
آپ نے کہا کہ پی آئی اے کے جس عملے نے, پائلٹ اور دوسرا جو عملہ ہے, ان کو دھوس دھاندلی کے ذریعے گورنمنٹ لائی اور ان کو مجبور کیا جہاز اڑانے پر. عامر ہاشمی جو پالپا سے, جن کا تعلق ہے پائلٹ کی جو ایسوسی ایشن ہے پی آئی اے کے, سے ان کا یہ کہنا ہے کہ اکثریت واپس جانے کے لیے تیار ہے.
ہاں تو ٹھیک ہے, وہ تو اگر 425 پائلٹس واپس جانے کے لیے تیار ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تقریباً ہر روز جو ہے وہ تو 140 فلائٹس ہیں ہماری تقریباً, آلموسٹ جو بھی ریشو بنتا ہے, تو پھر فلائٹیں اٹھا کے دکھا دیں.
تو کیا وہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں یا آپ کے ساتھ ہے اب آپ سے الگ ہو گئے ہیں, کیا ہے؟
نہیں, ان لوگوں کا ابھی تک ہمیں اسٹانس سمجھ میں نہیں آیا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک یہ انہوں نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے علیحدگی کا اعلان نہیں کیا ہے. کل بھی انہوں نے ان کی ایگزیکٹو باڈی کی میٹنگ ہوئی اور اس ایگزیکٹو باڈی کی میٹنگ کے اندر انہوں نے جو پریس ریلیز جاری کیا وہ یہی کیا کہ جی ہم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا حصہ ہیں, لیکن یہ ان کی کوئی اندرونی رفت ہے.
نصر اللہ خان, آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ جہازوں کے پروازوں کے کیا مسائل تھے, لیکن پی آئی اے کی انتظامیہ کا یہ کہنا ہے, ان کا یہ موقف ہے کہ یہ پروازیں بالکل محفوظ تھیں اور جو عملہ تھا وہ بھی باقاعدہ عملہ تھا، کہیں باہر سے نہیں لایا گیا تھا۔ یہاں میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ اب جیسے بھی صحیح کچھ انتظام تو کر لیا ہے حکومت نے اور پی آئی اے نے پروازیں بحال کرنے کا، تو ایسی صورت میں آپ لوگوں کا کیا لائحہ عمل ہوگا؟
لیکن ہمارا احتجاج اپنی جگہ پر جاری ہے۔
تو آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا اگر پروازیں چلنا شروع ہو گئیں؟ تو ایک طرح سے آپ کی ہڑتال، آپ کا احتجاج ناکام ہو جائے گا نا؟
نہیں، تو اگر پروازیں چلنا شروع ہو گئیں تو اور ہم لوگوں نے ہم پر عدم اعتماد کر دیا، جو یہاں پہ ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے اور وہ ہم سے کہیں کہ جی ہم تو فلائٹوں پہ جا رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، پھر تو وہ لوگوں کو گورنمنٹ یہ سمجھا سک رہی ہے کہ یہ پرائیویٹائزیشن جو ہے یہ سوٹیبل ہے پی آئی اے کے لیے، اور یہ جو ہے وہ بالکل جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ صحیح ہے، تو یہاں پر جو ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ان کا کیا کریں گے؟ تو یہ تو ایسا ہو بھی نہیں سکتا۔ 140 فلائٹیں اڈے ہیں، اس میں اگر دو تین فلائٹیں انہوں نے اٹھا لی وہ بھی دھوس دھاندلی سے اور ایجنسیز کو یوز کر کے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپریشن شروع ہو گیا، اور جو اتنے دن سے آپریشن بند تھا تو انہی لوگوں کی وجہ سے بند تھا۔
اچھا، یہ اطلاعات بیچ میں آئی تھی کہ آپ کے کچھ ساتھی، آپ لوگوں کے جو کچھ ساتھی جو 48 ساتھی ہیں ان میں سے کچھ لاپتہ ہو گئے تھے، ان کے بارے میں کچھ اطلاع ملی آپ لوگوں کو کہ کہاں ہیں؟
جی افریدی صاحب، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ اس سلسلے میں آج ایک لائحہ عمل کا اعلان ہوا ہے اور کل جو ہے اسی طرح کی ریلی نکالی جا رہی ہے۔ وہ چار ساتھی ہمارے ابھی تک لاپتہ ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہیں، خدا نہ خواستہ وہ اس دنیا سے تو نہیں گزر چکے ہیں، تو ہمیں تو ان کی زندگیوں کا بھی ابھی علم نہیں ہے کہ کیسے ہیں۔ لیکن اس کے لیے جو ہے ہم نے کل 36 آورز کا جو ایک الٹیمیٹم دیا تھا گورنمنٹ کو، اور ہم نے کہا تھا کہ جی ان کو فوری طور پہ جو ہے بازیاب کرایا جائے، اور اس کے لیے جو ہے کل تقریباً ان شاء اللہ تعالیٰ 12 اور 1 بجے کے درمیان یہاں سے ہیڈ آفس سے، پی آئی ہیڈ آفس سے ایک پرامن ریلی نکالی جائے گی، اور صرف ان کی بازیابی کے لیے اور جنا ٹرمینل تک مارچ کرے گی۔
جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ترجمان نصر اللہ خان ابھی کہہ رہے تھے کہ پائلٹ ان کے ساتھ ہیں اور ان کی انجمن کے اندر کوئی اندرونی تنازع ہے۔ میں نے اس بارے میں پاکستان ایئر لائن پائلٹس ایسوسی ایشن یا پالپا کے صدر عامر ہاشمی سے پوچھا کہ کیا ان کی ہڑتال ختم ہو گئی ہے اور کیا تمام پائلٹ کام پر واپس چلے گئے ہیں یا کچھ اب بھی ہڑتال کر رہے ہیں۔ ان کا جواب تھا،
جی بالکل، سارے کے سارے ہی جانا چاہتے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ اور نقصان ہو ایئر لائن کا۔
لیکن آپ لوگ پھر ہڑتال پر کیوں گئے؟
نہیں، دیکھیں، اب ہڑتال بار بار میں نے ان سے کہا ہے، ہم ہڑتال پہ، ایسے پائلٹس کی ہڑتال نہیں ہے، یہ ایسا ہے کہ ایک ایونٹ ہوا، موت ہو گئی، دو لوگ مر گئے، تو اس کی وجہ سے ہم نے آپریشن ہولڈ کیا کیونکہ ماحول بڑا چارج تھا۔ اب ماحول ٹھیک ہو گیا، جیسے ہی ان کی ڈیل ہو جاتی ہے، تو کیونکہ پائلٹ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، میں نے پہلے بھی کئی بارہا چینلز پہ کہا، ٹھیک ہے، وی آر ریڈی، آل دا پائلٹس آر ریڈی ٹو فلائی، پرووائڈیڈ سیکیورٹی ایز ویل ایز دوسری گراؤنڈ سروسز آر پرووائڈیڈ ٹو اس۔
اچھا، آپ نے کہا کہ سیکیورٹی ہو، گراؤنڈ سروسز ہوں تو آپ تیار ہیں، لیکن
جی بالکل
جی، لیکن اس وقت جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ جو آج پروازیں گئی ہیں، چار پروازیں غالباً ہوئی ہیں، ان کی جو سیکیورٹی چیک تھی وہ شاہین ایئر کے لوگوں کو بلا کے اسے کروایا گیا ہے، جبکہ ہر جاس
کا دیٹ از ناٹ آر فیلڈ، اور وہ پائلٹ کا کام ہے فلائی کرنا، سنس دے اٹ ہیز بین گیون ٹو دیم، دے ہیو فلون دیئر۔
نہیں، لیکن پائلٹ کی یہ ذمہ داری تو ہے کہ وہ مسافروں کی حفاظت کو یقینی بنائے۔
جی، تو یہ مسافروں کی حفاظت کو یقینی بنایا گیا نا، ایکچولی یہ ساری سیاست زیادہ چل رہی ہے اور دوسری چیزیں کم چل رہی ہیں، آپ کو پتا ہی ہے، یہ ساری پارٹیز اپنا اپنا پولیٹیکل مائلج، پی آئی اے کا کی کوئی بات نہیں کر رہا۔
اچھا، عامر ہاشمی صاحب، جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے، ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جن پائلٹوں نے اور ان کے ساتھ جو عملہ پی آئی اے کا گیا ہے ان جہازوں پر، ان کو دھونس اور دھاندلی کے ذریعے بلایا گیا، ان کو دھمکیاں دی گئیں اور انہیں مجبور کیا گیا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو شہری ہوا بازی کے قوانین ہیں، اس قانون کا انہوں نے حوالہ دیا کہ انڈر سٹریس ہو، یعنی کہ دباؤ میں ہو یا تھکا ہوا ہو عملہ یا جو کیبن کرو ہے وہ یا پائلٹ۔
اس وقت تو سارے پائلٹ دباؤ میں، انڈر سٹریس ہیں، کیونکہ ان پائلٹ کے لیڈر جو ہے ان کو انہوں نے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی ہوئی ہیں، اس کی ویڈیوز چلی ہیں، تو وہ سارے پائلٹس، اور ہم نے سیکیورٹی مانگی ہے گورنمنٹ سے۔
تو اگر سٹریس میں ہیں تو اگر سٹریس اور دباؤ میں ہیں تو پھر انہوں نے جہاز کیوں اڑایا، مسافروں کی جانیں خطرے میں کیوں ڈالی؟
کیا آپ کیا سجیسٹ کر رہے ہیں کہ پھر ہم بند کرتے ہیں؟
میں کچھ نہیں سجیسٹ کر رہا عامر ہاشمی صاحب، میں تو صرف آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ قانون یہ ہے کہ دباؤ میں نہ ہو۔
میں یہ جواب دے رہا ہوں کہ جو سیکیورٹی سچویشن جو خراب کرنے والے ہیں وہ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ اتنی یہ تھریٹ थ्रेट, पायलट्स को अगर थ्रेट देंगे तो ये सिचुएशन वो खराब कर रहे हैं। जो भी पायलट उसमें गया होगा, आई एम श्योर उसके 25 इयर्स जो 777 का कैप्टन होता है वो कम अज कम 25 इयर्स की ट्रेनिंग के बाद वो जाता है।
ये भी कहा जा रहा है कि पायलट की जो एसोसिएशन है पालपा, उनकी अंदरूनी सियासत है और उस अंदरूनी रखना है जिसकी वजह से उनके कॉस्ट को नुकसान पहुंच रहा है।
फिर क्योंकि इनको चाहिए कि बैठें, दोनों पार्टीज को चाहिए बैठें और ये पैसेंजर्स का जो इतना नुकसान हो रहा है इसका अजाला करें और एयरलाइन जी ठीक है एहतजाज करेंगे तो मैं भी उनके साथ एहतजाज में शामिल होंगे, लेकिन ये अफोर्ड एयरलाइन और अफोर्ड नहीं करती इस नुकसान को।
ये थे पालपा के सदर आमिर हाशमी। और जब मैंने परवाजों की बहाली और मुसाफिरों की हिफाजत पर उठने वाले सवालात के बारे में पीआईए के तर्जुमान दानियाल गिलानी से बात की तो उन्होंने कहा,
जी पीआईए का फ्लाइट ऑपरेशन कल रात से जज्बी तौर पर बहाल किया गया है, जिसके अंदर पीआईए के मैनेजमेंट और पीआईए के तमाम डिपार्टमेंट्स ने की जो है वो काविश थी, एक ज्वाइंट एफर्ट, एक टीम वर्क के तहत ये हो पाया, जिससे कल रात को 2 और 2:30 बजे के दरमियान 2 फ्लाइट्स जो थी बोइंग 777 की वो रवाना की गई इस्लामाबाद से जद्दा के लिए। जो स्टैंडर्ड उम्रा जायरीन थे वहाँ पर उनको वो लेकर आज दोपहर को पहुंची है और इनके जरिए तकरीबन 725 के करीब जो जायरीन थे सऊदी अरेबिया में उनको यहाँ पे लाया गया है। इसके अलावा आज सुबह 7 बजे इस्लामाबाद से गिलगित के लिए फ्लाइट ऑपरेट की गई थी ATR की, वो इस्लामाबाद से गिलगित गई और गिलगित से फिर इस्लामाबाद आ गई वापस, और हमारी ये कोशिश है कि दीगर एयरपोर्ट से भी फ्लाइट ऑपरेशन को आहिस्ता आहिस्ता करके बहाल किया जाए। जी
तो ये किस तरह से मुमकिन हुआ कि ये अमला कहाँ से आया है जो इन परवाजों को ऑपरेट कर रहा है?
अमला सारा जो है वो पीआईए का है, इसमें जो केबिन क्रू, जो पायलट्स हैं, जो इंजीनियरिंग स्टाफ है, जो सपोर्ट स्टाफ है, सारे ये पीआईए के लोग हैं जो काम कर रहे हैं इसके ऊपर।
तो इस तरह की इत्तलात हैं कि इनमें से जो पायलट्स हैं खास तौर पर वो पायलट्स हैं जो अब ग्राउंड हो चुके थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए थे, इंतजामिया में आ गए थे और काफी अरसे से उन्होंने जहाज नहीं उड़ाए।
नहीं बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन वाले जो पायलट्स हैं वो अपना अपना सब काम कर रहे हैं, जो उनके पास इस तरह का उनको उस टाइम पे उनको फ्लाइट्स नहीं दी गई, वो सारे एडमिनिस्ट्रेशन के कामों।
अच्छा तो ये 4-5 रोज से हड़ताल चल रही थी पीआईए के मुलाजमीन की, तो जहाजों की जांच पड़ताल होती है हर परवाज से पहले, उसका क्या किस तरीके से आपने इंतजाम किया? आपका जमीनी अमला तो हड़ताल पर है।
जी बिल्कुल, वो रूटीन के तहत जो प्रोसीजर होता है पीआईए का इंजीनियरिंग स्टाफ वही जो है वो करता है, उन्होंने इसका भी किया था।
तो आपका कहना यह है कि ये फ्लाइट बिल्कुल महफूज है, मुसाफिरों को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं?
जी बिल्कुल 100%।
अच्छा और हुकूमत ने मसले के हल के लिए क्या कुछ किया है, ये मसला कब तक चलेगा? यानी अब आपने खुद कहा कि जुज़्वी बहाल हुआ है,
ये इसके लिए ये है कि अब ये चीज जैसा कि आप कह रहे हैं कि जो इसका गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर हो रहा है, तो ये इसका अब मैं आपको पीआईए के लेवल से इसके बारे में नहीं बता पाऊंगा, ये मुझसे जरा ऊपर की बातें हैं।
ये थे पीआईए के तर्जुमान दानियाल गिलानी। और अब चलते हैं अफगानिस्तान, जहां जनूबी सूबे हिलमंद के अहम जिले संगीन से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक ये इलाका एक बार फिर से तालिबान के कब्जे में जाने के दहाने पर है। जिला संगीन में अफगान आर्मी के एक अहलकार ने खबरदार किया है कि जो चंद इलाके बचे हैं उनको भी शदीद खतरा दरपेश है। तफसील काबुल से नामनिगार सैयद अनवर की रिपोर्ट में।
अफगान फौज के एक कमांडर ने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर BBC को बताया कि इस अहम शहर के ज्यादातर हिस्से पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। सैटेलाइट फोन पर बात करते हुए उन्होंने BBC को बताया कि हालिया दिनों में हुकूमत के बाकीमानदा ठिकानों पर तालिबान का बार बार हमला हुआ है जिसमें मुतअद्दद फौजी हलाक हुए हैं। उन्होंने बताया कि 3 दिन कबल जब तालिबान ने शहर एक नामी फौजी ठिकाने पर हमला किया तो उसमें 8 अफगान फौजी मारे गए जबकि 9 फौजियों को जिंदा पकड़ कर ले गए। इस अफगान आर्मी के अहलकार ने खबरदार किया है कि जो चंद इलाके बचे हुए हैं उनको भी शदीद खतरा दरपेश है। तालिबान के जारी हमलों के बावजूद अफगान हुकूमत के हुकाम ने बार बार कहा है कि जिला संगीन महफूज है। अब भी सूबा हिलमंद के गवर्नर के तर्जुमान उमर जुआक ने BBC को बताया कि संगीन में हालात पर अफगान फोर्सेस का कंट्रोल है।
मौजूद
آپ کو معلوم ہے کہ جن علاقوں میں مخالفین کی جانب سے خطرے زیادہ تھے اب وہاں خطرہ نہیں ہے اور یہ علاقے افغان فورسز کے کنٹرول میں ہیں۔ جتنا پہلے خطرہ تھا اب ایسا نہیں ہے، اور جن علاقوں میں خطرے کا زیادہ امکان تھا وہاں افغان فورسز موجود ہیں۔ ایک مہینے پہلے دوسرے علاقوں سے جو اضافی فورسز ضلع سنگین بھیجے گئے تھے اب بھی وہاں موجود ہیں، اور متعدد علاقوں میں افغان فورسز کا کنٹرول ہے۔ افغانستان میں برطانیہ کے لڑائی کے مشن پر مامور تقریباً ایک چوتھائی فوجی ضلع سنگین کو بچانے میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ دسمبر کے مہینے میں اطلاعات یہ تھی کہ ضلع سنگین پوری طرح طالبان کے قبضے میں چلا گیا ہے، لیکن اس کے بعد افغان حکومت نے علاقے میں اضافی فوجی مدد بھیجی اور طالبان کو ضلع کے مرکز سے پیچھے دھکیل دیا گیا تھا۔ سعید انور، بی بی سی، کابل۔
اور اب ایک بار پھر پاکستان، جہاں صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں سنیچر کے روز ہونے والے خودکش حملے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے سرچ آپریشن کے دوران کالعدم تنظیموں سے تعلق رکھنے والے دو افراد کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ 35 افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم کی رپورٹ۔
یہ سرچ آپریشن کوئٹہ شہر میں سریاب اور اس سے ملحقہ علاقوں میں کیے گئے۔ سرچ آپریشنوں میں فرنٹیئر کور اور پولیس نے مشترکہ طور پر حصہ لیا۔ یہ سرچ آپریشن گزشتہ روز ہونے والے خودکش حملے کے بعد کیے گئے، جس میں فرنٹیئر کور کے 3 اہلکاروں سمیت 10 افراد ہلاک اور 40 زخمی ہوئے تھے۔ زخمیوں میں فرنٹیئر کور کے 15 اہلکار بھی شامل ہیں۔ سرکاری ذرائع کے مطابق سرچ آپریشنوں کے دوران فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا، جس میں ایک کالعدم تنظیم سے تعلق رکھنے والے دو افراد ہلاک ہوئے۔ تاحال آزاد ذرائع سے ان افراد کی فائرنگ کے تبادلے میں ہلاکت کی تصدیق نہیں ہوئی۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ ان سرچ آپریشنوں میں 35 افراد کو گرفتار کیا گیا، جن سے تفتیش جاری ہے۔ دوسری جانب خودکش حملے کا مقدمہ سیول لائنز پولیس اسٹیشن میں درج کیا گیا ہے۔ ایس ایچ او کی مدعیت میں مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا گیا۔ اس واقعے کے بارے میں تحقیقات کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے، جبکہ اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی حاصل کی گئی ہے، جس میں سائیکل پر سوار ایک شخص فرنٹیئر کور کی گاڑی سے ٹکراتا ہے اور اس کے ساتھ ہی دھوئیں اور ٹکڑے فضا میں اڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ سائیکل پر سوار خود کو حملہ آور تھا۔ رواں سال کے دوران اب تک کوئٹہ شہر میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں پر 6 حملے ہوئے ہیں، جن میں 2 خودکش حملے بھی شامل تھے۔ ان حملوں میں اب تک 25 سے زائد اہلکار ہلاک ہوئے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور یہاں برطانیہ بھر میں 90 سے زیادہ مساجد کے دروازے عام لوگوں یعنی غیر مسلموں کے لیے کھولے جا رہے ہیں۔ اس کی تفصیل بتانے کے لیے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ہیں ہمارے ساتھی مہاپارا صفدر۔ مہاپارا، کیا تفصیل ہے؟
جی عمر، اس کی تفصیل یہ ہے کہ گزشتہ کئی برسوں سے یہاں پر یہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ جو مسلمانوں کی مساجد ہیں اس میں غیر مسلموں کو کبھی بھی آنے کی اجازت نہیں ہے، اور لوگوں کے دلوں میں خصوصاً جب سے یہ 9/11 تک اگر آپ چلے جائیں تو بہت سے شکوک و شبہات تھے کہ نہ جانے مساجد میں کس قسم کے فتوے دیے جاتے ہیں، کس قسم کے یہاں پر لیکچرز دیے جاتے ہیں۔ تو اس کو دور کرنے کے لیے برطانیہ کی جو مسلم کونسل ہے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک دن ایسا رکھا جائے گا جب مساجد کے دروازے تمام عقیدوں کے حامل لوگوں کے لیے کھول دیے جائیں گے، اور وہ اندر آ کر جو چاہیں وہ لوگوں سے پوچھیں، اگر ان کو کوئی شبہات ہیں، ان کی کوئی تشویش ہے تو اس وہ یہاں آ کر پوچھ سکتے ہیں۔ اور کونسل کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک پروگرام تھا جس کا نام انہوں نے یہ دیا ہے عنوان کہ میری مسجد میں تشریف لائیں، اور اس مرتبہ کونسل کو یہ امید ہے کہ مرحلہ وار اس پروگرام پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے، تو اس برس پچھلے سال کے مقابلے میں کچھ زیادہ مساجد کو عام لوگوں کے لیے کھولا جائے گا۔
لیکن ظاہر ہے کہ برطانیہ میں تو اس سے زیادہ مساجد ہوں گی۔
جی ہاں، برطانیہ میں بہت سی مساجد ہیں، اور برطانیہ بھر میں خصوصاً اگر آپ شمال کی طرف چلے جائیں، مینچسٹر میں، بریڈ فورڈ میں یا برمنگم وغیرہ میں، تو وہاں تو بہت زیادہ مساجد ہیں۔ لیکن یہ اہتمام ابھی تمام مساجد میں نہیں کیا جا رہا، خصوصاً ایک یہ خیال ہے کہ شاید تمام جو امام صاحبان ہیں وہ اتنا زیادہ ان کو لینگویج کے سلسلے میں شاید اتنا عبور حاصل نہیں ہے، زبان کے سلسلے میں شاید وہ لوگوں کو اتنا نہ بتا سکیں، تو فی الحال ان مساجد میں یہ پروگرام شروع کیا گیا ہے جہاں پر وہ جو امام ہیں وہ انگریزی بول سکیں اور انگریزی میں دوسرے عقیدے کے آنے والوں کو سمجھا سکیں اور جو وہ پوچھیں ان کا جواب دے سکیں. اور اس کا نام یہ ہے کہ اوپن ڈے کم ٹو مائی ماسک, یہ اس پروگرام کا نام ہے. اور مسلمانوں کو یہ خیال ہے کہ اس سے جو آپس میں رواداری ہے دوسرے عقیدوں کے ساتھ, دوسرے عقیدے کے حامل لوگوں کے ساتھ, اس رواداری میں اضافہ ہوگا اور تھوڑا سا ماحول جو مسلمانوں کے اس وقت حق میں نظر نہیں آ رہا گاہے بگاہے, تو اس میں کچھ کو کم کرنے میں مدد ملے گی.
ان تفصیلات کے لیے مہاپارا صفدر آپ کا بہت شکریہ. سیربین, آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں.
بات کریں,
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے, میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں.
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی گبول بات کر رہا ہوں.
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں.
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں, یہ
فراق کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے.
عوام پریشان.
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں.
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
سے یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں.
آپ کی کال ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی.
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی
پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں.
میں بی بی سی, ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275 جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے. پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0095-126-111-39. یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور اب کھیل کی خبریں سبا ناز سے.
پاکستان سپر لیگ کے چوتھے دن آج کے پہلے میچ میں اسلام آباد یونائٹیڈ نے کراچی کنگز کو 2 رن سے ہرا دیا ہے. اسلام آباد یونائٹیڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 132 رنز بنائے تھے. مطلوبہ ہدف کے تعاقب میں کراچی کنگز کی ٹیم 129 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے پاکستانی لیگ اسپنر یاسر شاہ پر 3 ماہ کی پابندی عائد کر دی ہے. ڈوپ ٹیسٹ مثبت آنے پر انہیں 27 دسمبر کو عارضی طور پر معطل کیا گیا تھا. ان کا ڈوپ ٹیسٹ نومبر میں انگلینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز کے دوران لیا گیا تھا. پابندی کے باعث یاسر شاہ نہ تو متحدہ عرب امارات میں جاری پاکستان سپر لیگ کھیل سکتے ہیں, نہ ہی ایشیا کپ اور ورلڈ ٹی 20 میں شامل ہوں گے. البتہ جون میں انگلینڈ کے خلاف سیریز کا حصہ ہوں گے کیونکہ ان پر عائد پابندی 27 مارچ کو ختم ہو رہی ہے. جنوبی افریقہ اور انگلینڈ کی خواتین کرکٹ ٹیمز کے درمیان پہلا ون ڈے بنونی میں کھیلا جا رہا ہے. میزبان ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 196 رنز بنا لیے ہیں. مطلوبہ ہدف کے تعاقب میں انگلینڈ کی بیٹنگ جاری ہے. انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں سری لنکا نے انگلینڈ کو 6 وکٹوں سے شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. کل چوتھا کوارٹر فائنل پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیمز کے درمیان فتح اللہ میں کھیلا جائے گا. ادھر ہوبرٹ میں بھارت کی خواتین کرکٹ ٹیم نے آسٹریلیا کی خواتین ٹیم کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا ہے. ٹینس میں فیڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں 3rd میچ روس اور نیدرلینڈز کے درمیان ہے. اس سے پہلے ہونے والے دونوں میچز جیت کر نیدرلینڈز نے روس پر 2-0 کی برتری حاصل کر لی ہے. انگلش پریمیئر لیگ میں لیسٹر نے مانچسٹر سٹی کو 3-1 سے ہرا دیا. مینچسٹر سٹی کے مینیجر مینوئل پیلوگرینی اپنی ٹیم کی شکست کے بعد کہتے ہیں, تمام ٹیمز ٹائٹل جیتنے کی کوشش میں ہیں. ٹھیک ہے, لیسٹر لیگ میں ٹاپ پوزیشن پر ہے, لیکن 13 گیمز باقی ہیں. ہماری ٹیم کو ابھی اپنے کھیل کو مزید بہتر بنانا ہے.
کھیلوں کا حوال آپ نے سبا ناز سے سنا. یورپی یونین کا ترکی سے مطالبہ کہ شام کے شہر حلب سے جان بچا کر نکلنے والے 35,000 پناہ گزینوں کو ملک میں داخل ہونے دے. اس کے علاوہ ہفتہ وار کالم بات سے بات آپ کا خط ملا اور پاکستانی اداکارہ ماورا حسین سے انٹرویو بھی سیربین میں آنے کو ہے. اس وقت سنیے خبروں کا خلاصہ.
پاکستان کی قومی فضائی کمپنی کی نجکاری کے خلاف ملازمین کی ہڑتال کے باعث کئی دنوں سے معطل فلائٹ آپریشن جزوی طور پر بحال ہو گیا ہے. پاکستان کے شہر کوئٹہ میں سیکیورٹی فورسز نے 2 مبینہ شدت پسندوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے, جبکہ سرچ آپریشن کے دوران 35 افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے. افغانستان کے صوبے ہلمند کے اہم شہر سنگین کے بارے میں افغان فوج کے کمانڈر نے بتایا ہے کہ یہ شہر طالبان کے مکمل قبضے میں جانے والا ہے. بھارتی ریاست اتر پردیش کی حکومت کے سینئر وزیر اعظم خان نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم وزیراعظم نریندر مودی نے پاکستان میں وزیراعظم نواز شریف کے گھر پر مافیا ڈان داؤد ابراہیم سے ملاقات کی تھی. شمالی کوریا نے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل کا تجربہ کیا ہے, جبکہ جنوبی کوریا کے خفیہ ادارے نے بتایا ہے کہ شمالی کوریا پانچویں جوہری تجربے کی بھی تیاری کر رہا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
معصومہ ملک سے اہم خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات. یورپی یونین نے ترکی سے کہا ہے کہ وہ شام میں لڑائی کی وجہ سے بھاگ کر آنے والے ان ہزاروں پناہ گزینوں کو اپنے ملک میں آنے دے جو اس کی سرحد پر بیٹھے ہوئے ہیں. ترکی کہتا ہے کہ ان پناہ گزینوں کو شام کے اندر کھانا اور سر چھپانے کی جگہ ملی ہوئی ہے, لہٰذا انہیں سرحد پار کرنے کی اجازت دینے کی کوئی ضرورت نہیں. شام کے شہر حلب میں باغیوں کے خلاف شامی فوج کے حملوں کے باعث 35,000 کے قریب لوگ اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ احمد رضا کی زبانی.
حلب سے جان بچا کے بھاگنے والے ہزاروں شامی پناہ گزین پچھلے دو دنوں سے شام سے متصل ترکی کے سرحدی شہر کلس کے قریب خیمہ زن ہیں. یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ فیڈریکا موگرینی کہتی ہیں کہ ظلم و ستم کی وجہ سے گھر بار چھوڑنے والے شامی پناہ گزینوں کی مدد کرنا ترکی کا اخلاقی اور قانونی فرض ہے. ایمسٹرڈیم میں یورپی یونین کے وزراء خارجہ کے اجلاس سے خطاب میں انہوں نے کہا, وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر قانونی نہیں تو اخلاقی ذمہ داری ضرور بنتی ہے, اور ایک لحاظ سے قانونی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ بین الاقوامی تحفظ کے طلبگار ان پناہ گزینوں کو تحفظ ملے. اس پر تو کوئی سوال نہیں کہ ان لوگوں کو بین الاقوامی مدد کی ضرورت ہے, اور یورپی یونین اس معاملے میں ترکی کو جو مدد فراہم کر رہا ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ترکی اس بات کی ضمانت دے کہ اس کے پاس پناہ گزینوں کی دیکھ بھال کرنے اور انہیں تحفظ فراہم کرنے کے ذرائع اور وسائل موجود ہیں. یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ فیڈریکا موگرینی کے الفاظ. ترکی کہتا ہے کہ ان لوگوں کو خوراک اور سر چھپانے کی جگہ میسر ہے, اس لیے انہیں ترک سرزمین پر بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن عالمی فلاحی تنظیم مرسی کور کی ایک کارکن ڈالیا الاوقاتی کہتی ہے کہ پناہ گزینوں کے لیے کوئی محفوظ جگہ نہیں.
کسی کو بھی اچانک سے اتنے زیادہ لوگوں کے بے گھر ہونے کا اندازہ نہیں تھا, اور وہ ان علاقوں کا رخ کر رہے ہیں جنہیں وہ محفوظ سمجھتے ہیں, مگر بدقسمتی سے وہاں بھی حملے ہو رہے ہیں. وہاں گولیاں چل رہی ہیں, میزائل مارے جا رہے ہیں اور فضائی حملے ہو رہے ہیں. تو ہم ایک ایسی شہری آبادی کی بات کر رہے ہیں جو ایک خطرے سے نکلے تو دوسرے خطرے میں گھر گئے ہیں.
ادھر ترکی کہتا ہے کہ اگر حلب میں روس کے جنگی طیاروں کی بمباری جاری رہی تو سرحد کی طرف نقل مکانی کرنے والے پناہ گزینوں کی تعداد 70,000 تک جا سکتی ہے. امدادی کارکن ڈالیا الاوقاتی کہتی ہیں کہ سرحدی علاقے میں مسلسل فضائی حملوں نے ان بے یار و مددگار شامیوں تک امداد کی فراہمی کو بھی خطرناک بنا دیا ہے.
ترک سرحد کے قریب فضائی حملوں کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہاں پھنسے لوگوں تک باقاعدگی سے امداد فراہم نہیں کر پا رہے. یہ پچھلے برس اکتوبر سے پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہے جب روس اس لڑائی میں شامل نہیں ہوا تھا. ہم نے سرحد کے بہت قریب فضائی حملے ہوتے دیکھے ہیں, جس سے پناہ گزین اور امدادی کارکن دونوں ہی نہ صرف خطرے میں ہیں بلکہ ان کا کام بھی متاثر ہو رہا ہے.
یورپی یونین نے پچھلے برس نومبر میں ترکی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا جس کے تحت شامی پناہ گزینوں کو اپنی سرزمین پر پناہ دینے کے عوض ترکی کو 3.25 ارب ڈالر سے زیادہ کی رقم دی گئی ہے.
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے احمد رضا سے سنا, اور اب ہفتہ وار کالم بات سے بات سنیے وسعت اللہ خان سے.
ایک موقر پاکستانی انگریزی روزنامے کے مطابق اسلام آباد کی ڈپلومیٹک انکلیو میں قائم بعض غیر ملکی سفارت خانے کس طرح وزیر اعظم سیکرٹیریٹ سمیت دیگر حساس اداروں میں ہونے والی گفتگو سے باخبر رہتے ہیں, اس بارے میں انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر جنرل آفتاب سلطان منگل کو سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے امور داخلہ کو بریفنگ دیں گے. سابق وزیر داخلہ رحمان ملک کا کہنا ہے کہ 2012 میں کابینہ کا ایک اجلاس اس لیے ملتوی کرنا پڑا کیونکہ قومی انٹیلیجنس ایجنسیاں وزیر اعظم ہاؤس کے کیبنٹ روم میں ڈپلومیٹک انکلیو سے آنے والے طاقتور سگنلز کو روکنے میں ناکام رہیں. سینٹ کی قائمہ کمیٹی اس سے پہلے آئی بی کے سربراہ کو سابق وزیر خزانہ سلیم مانڈوی والا کا ذاتی فون ٹیپ کرنے کی شکایت پہ وضاحت کے لیے طلب کر چکی ہے. آئی بی کے چیف نے اس وقت دعویٰ کیا کہ ان کا ادارہ سوائے دہشت گردوں اور جرائم پیشہ افراد کے کسی کے فون وزیر اعظم کی اجازت کے بغیر ٹیپ نہیں کر سکتا. جب انہیں سلیم مانڈوی والا نے آئی بی کے ایک انٹرنل میمو کی کاپی پیش کی جس میں ان کے ذاتی فون کا مکمل ڈیٹا حاصل کرنے کی ہدایت کی گئی تھی تو آئی بی کے سربراہ نے پہلے تو اسے جعلی میمو قرار دیا اور پھر وعدہ کیا کہ وہ 10 روز کے اندر اس کی حقیقت کے بارے میں کمیٹی کو آگاہ کریں گے، مگر وہ 10 روز کبھی نہ آئے. سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر مبشر حسن نے کوئی 2 برس پہلے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ بھٹو صاحب لاکھ طاقتور صحیح، مگر اپنے دفتر اور بیڈ روم کے فون سیٹس یا دیواروں یا فرنیچر میں نصب جاسوسی کے آلات نہیں ہٹوا سکے. بھٹو صاحب کو جب بھی کوئی اہم بات کرنا ہوتی تو وزیر اعظم ہاؤس کے لان میں ٹہلتے ہوئے کرتے. 1977 میں بھٹو حکومت کے خلاف بننے والے قومی اتحاد کے پہلے سیکرٹری جنرل رفیق باجوا کو اس شعبے میں عہدے سے ہٹا کے پروفیسر غفور احمد کو سیکرٹری جنرل بنایا گیا کہ باجوا صاحب مبینہ طور پہ ڈبل ایجنٹ ہیں. جنرل ضیاء کے خلاف چلنے والی تحریک بحالی جمہوریت کی مجلس قائمہ جو بھی فیصلے کرتی ان کی تفصیلات 1 گھنٹے کے اندر جنرل ضیاء کی میز پہ ہوتی تھی. میاں نواز شریف نے پرویز مشرف کو برطرف کرنے کا فیصلہ ناقابل اعتبار زمین پہ نہیں بلکہ طیارے میں پرواز کے شور کی سہولت میں مشاورت کے بعد فائنل کیا تھا. امریکی جاسوسی نظام میں شگاف ڈالنے والے جولین اسانج کے مطابق ای میل سسٹم اور سوشل میڈیا کے طفیل ہر کوئی سی آئی اے سمیت ہر سرکردہ انٹیلیجنس ایجنسی کے سامنے اریاں ہے. اس قدر اریاں کہ اب جاسوسی کے آلاتی کان لگانے کی ہی ضرورت نہیں. اگر امریکی مخبر جرمن چانسلر اینجلا مرکل کا ذاتی فون 5 برس تک ٹیپ کر سکتے ہیں تو باقی وی وی آئی پیز کیا بیچتے ہیں؟ یہ وہ راز ہے جسے سائبر کمیونیکیشن سے واقف ایک اوسط درجے کا دہشت گرد بھی جانتا ہے. کیا بھارتی خفیہ ایجنسی را نے کرگل مہم کی بابت پیجنگ میں موجود جنرل پرویز مشرف اور پنڈی کی فوجی ہائی کمان کے درمیان گفتگو کی وائر ٹیپنگ نہیں کی؟ ممبئی حملوں کے دہشت گردوں اور ہینڈلرز کے درمیان ہونے والی ٹیلی فونک گفتگو کی ریکارڈنگ آپ ابھی انٹرنیٹ پہ سرچ کر کے سن سکتے ہیں. پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیوں سمیت اب کسی کو شرلک ہومز اور عمران سیریز پڑھنے اور جیمز بانڈ فلمیں دیکھنے کی حاجت نہیں. بقول میر صاحب، آنکھ ہو تو آئینہ خانہ ہے دہر، منہ نظر آتا ہے دیواروں کے بیچ. آج کی دنیا میں کسی کا کسی کو جاسوسی سے روکنا اور کسی کا کسی کو جاسوسی نہ کرنے کا یقین دلانا سوائے وقت کے ضیاع کے کچھ بھی نہیں. اگر ہم پہ کسی نے اب تک ہاتھ نہیں ڈالا یا بلیک میل نہیں کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا. آسمان پر خدا ہے اور زمین پہ نائب خدا کی انٹیلیجنس ایجنسیاں.
بات سے بات کے ساتھ یہ تھے وسعت اللہ خان. سیربین میں وقت ہوا ہے آپ کے خطوں کے جواب کا، تو سنیے آپ کا خط ملا.
سامعین کے خطوں پر مبنی پروگرام پیش خدمت ہے آپ کا خط ملا. سب سننے والوں کو عارف بہار کا سلام پہنچے
اور میں ہوں نگار صدیقی، میرا بھی سلام قبول کیجیے. سندھ کے گوٹ کھاڑک میں ہمارے مستقل سامعین کی ایک بڑی جماعت پیدا ہو چکی ہے جن میں شہبان جان کھوسا، لیاقت علی کھوسا اور سگرا افزا کے علاوہ ان کے بہت سے ساتھی شامل ہیں. یہ لوگ نہ صرف ہمارے مستقل سامعین ہیں بلکہ پروگراموں کے سلسلے میں ہمیں اپنے مفید مشوروں سے بھی نوازتے ہیں. آج کے مکتوب میں یہ سامعین لکھتے ہیں، بی بی سی اردو سروس کے ذریعے اگرچہ لوگوں کو دنیا بھر کی معلومات حاصل ہوتی رہتی ہیں لیکن پھر بھی یہ ادارہ کسی اسکول یا کالج کا متبادل تو نہیں ہو سکتا. اس وقت صوبہ سندھ میں سب سے بڑا بحران تعلیم کا ہے. غیر موجود اسکولوں اور ٹیچروں کے بارے میں آئے دن رپورٹیں چھپتی اور نشر ہوتی رہتی ہیں. کاغذوں میں جو اسکول اور ٹیچر درج ہیں اگر وہ عملی طور پر موجود ہوں تو سارا بحران ختم ہو سکتا ہے، لیکن وہ سب جعلی خانہ پوری ہے. یہ ہمارے سامنے کی بات ہے کہ بنگلہ دیش ایک الگ ریاست کے طور پر وجود میں آیا لیکن آج وہاں پر تعلیم و تدریس کا معیار پاکستان سے کہیں بہتر ہے. وطن عزیز میں آج جتنے بھی معاشی، معاشرتی اور سیاسی مسائل سر اٹھا رہے ہیں اگر غور سے دیکھا جائے تو ان سب کی جڑیں ہمارے تعلیمی مسائل میں نظر آئیں گی. اگر ہمارے تعلیمی ادارے نوجوانوں کو اپنی صحیح ہسٹری پڑھائیں، اچھی سیاست کے اصول سمجھائیں اور بہتر معاشرت کا راستہ دکھائیں تو کل کلاں جب یہ نوجوان ملک کی باگ ڈور سنبھالیں گے تو اسے سیدھے راستے پر گامزن کر سکیں گے. آج کا بچہ کل کا معمار قوم ہے. ہماری قیادت کو یہ بات پلے باندھ لینی چاہیے اور پوری توجہ بچوں کی تعلیم پہ صرف کرنی چاہیے.
لیاقت علی کھوسا، صغرا افزا اور ان کے دیگر ساتھیوں نے اپنے مشترکہ خط میں جو بات کہی ہے اس سے اختلاف کی گنجائش ممکن نہیں۔ تعلیمی نظام ہمارے قومی زندگی میں ریڑھ کی ہڈی کا مقام رکھتا ہے۔ آج ہم نوجوانوں کو جس طرح کی تعلیم اور ذہنی تربیت دے کر میدان میں اتاریں گے، کل ہماری قومی زندگی اسی کا ثمر ہوگی۔ اب یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم مستقبل کے کھیت میں کانٹے بوتے ہیں یا پھول اگاتے ہیں۔
ہمارے پرانے سامے اور مستقل مکتوب نگار محمد اسلم آرزو ملتان سے اپنے نئے خط میں لکھتے ہیں، بجلی کی آنکھ مچولی نے زندگی تو پہلے ہی عذاب کر رکھی تھی، اب نادرا اور یونین کاؤنسل نے مل کر موت کا راستہ بھی کٹھن کر دیا ہے۔ ان اداروں کو جو فرعونی اختیارات حاصل ہو گئے ہیں، ان کو بروئے کار لاتے ہوئے انہوں نے پیدائش اور موت کا اندراج غریب آدمی کی پہنچ سے باہر کر دیا ہے۔ عوام کا خیال تھا کہ کمپیوٹر سسٹم ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، لیکن یہاں تو بالکل الٹا حساب ہے۔ آگے چل کر آرزو صاحب لکھتے ہیں، برطانوی دارالعمرا میں لارڈ نذیر احمد نے جو کھری کھری بش اور بلیئر کو سنائیں لطف دے گئیں۔ عراق میں لاکھوں بے گناہ شہریوں کی ہلاکت کے بعد بلیئر صاحب فرماتے ہیں، عراق پر حملہ ایک حماقت تھی اور برطانیہ نے جارج بش کا ساتھ دے کر بہت غلطی کی۔ ٹونی بلیئر کو مظلوم عراقیوں کا خیال آیا بھی تو اب جا کر بہت دیر کی مہربان آتے آتے۔ وسعت اللہ خان نے اس موضوع پر جو ریڈیو کالم لکھا وہ موتیوں کی لڑی سے کم نہ تھا۔ خط کے آخر میں آرزو صاحب رقم دراز ہیں، ہندوستانی مسلمانوں کے حالات پر یوں تو بہت سی کتابیں موجود ہیں اور اخبارات میں بھی آئے دن رپورٹیں چھپتی رہتی ہیں، لیکن جس مناسب اور متوازن انداز میں شکیل اختر اس موضوع پر لکھتے ہیں وہ کسی دوسرے کو نصیب نہیں۔ ان کے سلسلے وار کالم دوسرا پہلو کتابی شکل میں شائع ہونے چاہیے تاکہ پاک و ہند کے تمام لوگ ان کے شاندار خیالات سے استفادہ کر سکیں۔
آرزو صاحب، آپ تو خط کے کوزے میں کئی موضوعات کے ٹھاٹھے مارتے دریا بند کر دیتے ہیں۔ جس توجہ اور لگن سے آپ ہمارے پروگرام سنتے ہیں اور جس تفصیل سے اپنے تبصرے پیش کرتے ہیں، یہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ ہمیں آئندہ بھی آپ کی موقر رائے کا انتظار رہے گا۔
یہ اگلا خط بھی ملتان سے ہے اور بھیجا ہے ہمارے نسبتاً نئے سامے عامر رضا نے،
جو کہ یقیناً اب ہمارے ایک مستقل سامے بن چکے ہیں اور ہمارے پروگراموں پر باقاعدگی سے اپنا رد عمل ارسال کرتے ہیں۔
اپنے تازہ مکتوب میں عامر رضا لکھتے ہیں، سر جنگ کو ختم ہوئے برسوں بیت گئے، لیکن امریکہ اور روس نے ابھی تک جوہری ہتھیاروں کے ڈھیر لگا رکھے ہیں۔ اگر سرمایہ داری نظام اور اشتراکیت کی جنگ ختم ہو چکی ہے تو ہتھیاروں کے یہ ذخائر کس مقصد کے لیے محفوظ ہیں؟ کیا انہیں برسوں پہلے تلف نہیں ہو جانا چاہیے تھا؟
عامر صاحب، کیپٹلزم اور کمیونزم کی جنگ ختم ہو بھی جائے تو نادار اور زردار کی جنگ تو پھر بھی جاری رہے گی، ذاتی سطح پہ بھی اور قومی سطح پہ بھی۔ یہ حقیقت تو بہرحال تسلیم کرنی چاہیے کہ سرد جنگ کے دنوں کا شدید تناؤ اب بڑی طاقتوں کے مابین باقی نہیں ہے اور جوہری ہتھیاروں کو تلف کرنے کے معاہدوں پہ بھی عمل درآمد ہوتا رہا ہے۔ اگرچہ جوہری ہتھیار تیار کرنا جتنا آسان بن چکا تھا، انہیں تلف کرنا اب اتنا ہی مشکل ثابت ہو رہا ہے۔
خط کے آخر میں عامر صاحب نے سوال کیا ہے کہ 19 جنوری 2006 کو امریکہ نے نیو ہورائزنز نامی جو خلائی جہاز سیارہ پلوٹو کی طرف روانہ کیا تھا، وہ 9 برس کی طویل مدت میں اپنی منزل مقصود پر تو پہنچ گیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ لاہور سے نیو یارک جانے والا جہاز بھی راستے میں یورپ کے کسی ملک میں اتر کر ایندھن حاصل کرتا ہے، تو اربوں میل کا خلائی سفر طے کرنے والا یہ خلائی جہاز اتنا زیادہ ایندھن اپنے ساتھ کیسے لے گیا جو کہ 9 برس تک استعمال ہوتا رہا؟ اور سامعین، یہی ہے آج کا سوال۔
عامر رضا صاحب، چھوٹے فاصلوں تک جانے والے خلائی جہاز عموماً شمسی توانائی کا استعمال کرتے ہیں، لیکن نیو ہورائزنز کو سورج سے 4 ارب میل دور تک پہنچنا تھا جہاں تک سورج کی توانائی نہیں پہنچ سکتی۔ چنانچہ اس خلائی جہاز میں پلوٹونیم اساس جوہری ایندھن استعمال کیا گیا ہے جو مسلسل 15 برس تک نیو ہورائزنز کو توانائی مہیا کر سکتا ہے۔
لیکن 9 برس تو گزر چکے ہیں، اس کا مطلب ہے اب خلائی جہاز کے پاس صرف 6 برس کا ایندھن باقی ہے۔
جی ہاں، لیکن ایندھن کے ختم ہونے کے بعد بھی جہاز تو خلائی میں رہے گا اور 2026 سے لے کر 2038 تک یہ زمینی اسٹیشن کو معلومات فراہم کرتا رہے گا۔ فی الحال ماہرین کو یہ اندازہ نہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا، لیکن یہ جہاز جب تک کسی نہ کسی شکل میں موجود رہے گا، خلائی تحقیق کا کوئی نہ کوئی پہلو اس سے منسلک رہے گا۔
امید ہے کہ عامر رضا صاحب کو اپنے سوال کا مفصل جواب مل گیا ہوگا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اگلے خط کی طرف،
جی،
جو کہ آیا ہے خلیجی ریاست قطر سے۔ ابراہیم داؤد صاحب لکھتے ہیں، میرے نام کو اگر انگریزی طریقے سے پڑھا جائے تو لوگ چونک اٹھتے ہیں، لیکن چونکہ میری عمر صرف 19 سال ہے اس لیے بچت ہو جاتی ہے اور میں لوگوں کو یقین دلانے میں کامیاب ہو جاتا ہوں کہ میں وہ نہیں ہوں جو وہ لوگ سمجھ رہے ہیں۔
انگریزی طریقے سے غالباً ان کی مراد ہے کہ لاسٹ نیم پہلے پڑھا جائے، یعنی پہلے داؤد اور پھر ابراہیم۔ تو لوگوں کا چونکنا تو بنتا ہے صاحب، ویسے گلی محلے میں تو خاصا روب ہوگا ابراہیم داؤد صاحب۔
آگے چل کر لکھتے ہیں، مغربی دنیا میں گیون نیم اور لاسٹ نیم کا جو رواج ہے، کیا اسے یونیورسل قرار دیا جا سکتا ہے؟ یعنی کیا دنیا بھر میں ناموں کا یہی نظام رائج ہے؟
جی نہیں ابراہیم صاحب، اسپین اور پرتگال میں اور جو ملک ان کی نو آبادیاں رہے ہیں وہاں بھی دو دو بلکہ تین تین لاسٹ نیمز ہوتے ہیں اور یوں پورا نام مکمل ایک سطر میں سماتا ہے۔ چین، جاپان، کوریا، تائیوان، مدغاسکر، ویتنام اور خود ہندوستان کے کچھ حصوں میں فیملی نیم یا لاسٹ نیم نام کے شروع میں لگایا جاتا ہے۔
اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم کا نظام یونیورسل ہے۔
لیکن ابراہیم داؤد صاحب، آپ کو ذرا احتیاطی برتنی چاہیے اور اپنے فرسٹ اور لاسٹ نیم کو بس وہیں رہنے دیجئے جہاں وہ ہیں۔
سامعین، آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں یا ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں تو ہمیں خط ضرور لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی یہ نشست خاتمے کو پہنچی۔
آئندہ اتوار آپ کے خطوط لے کر اسی وقت پھر حاضر ہو جائیں گے۔ تب تک کے لیے نگار صدیقی اور عارف بخار کو اجازت دیجیے۔
سے بات کریں۔
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے، میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں۔
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی گبول بات کر رہا ہوں۔
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں۔
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں، یہ
فراخ کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے۔
عوام پریشان۔
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں۔
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق،
یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں۔
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی۔
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں۔
میں بی بی ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275، جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے۔ پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0095-126-111-39۔ یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
اور اس ہفتے فیفی ہارون کی مہمان ہیں اداکارہ ماورا حسین۔ سنیے ان کی گفتگو۔
ماورا، آپ کے لیے یہ ایک بہت ہی اہم ہفتہ ہے کیونکہ آپ کی پہلی فلم سنم تیری قسم ریلیز ہوئی ہے، تو تھوڑا سا نرو ریکنگ نہیں ہوتا؟
ایکچولی لاسٹ نائٹ آئی سٹیپڈ بیک ٹو پاکستان آفٹر سم ٹائم، تو وہ اتنی جو دا جوائے آف کمنگ بیک ٹو پاکستان از ویری ڈومیننٹ اوور اینی ادر فیلنگ، تو وہ مجھے لگتا ہے کہ شاید اس وجہ سے زیادہ نروسنیس نہیں ہو رہی ہے۔ بہت عرصے سے سب سے مل نہیں پائی ہوں، I've been working on the film days and nights، تو ابھی آج میں زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں، سب سے ملوں گی آج پریمیئر پہ، اور کل پریس اسکریننگ ہوئی ہے انڈیا میں، تو آج جتنے ریویوز آ رہے ہیں وی گیٹنگ اے 4 star، 3.5 star۔ دبئی میں کل اوپننگ ہوئی ہے، اور پاکستان میں دیز بن ایڈوانس بکنگ آف آلموسٹ 50%۔
ظاہر ہے پاکستان میں، کیونکہ آپ ہماری لڑکی ہیں نا وہاں جا رہی ہیں، مگر یہ بھی تو ہوتا نا پاکستان میں کہ جب میل اسٹارز وہاں جاتے ہیں، جیسے فواد جب گئے اور یہ، تو ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ جب فیمیل اسٹارز ہماری وہاں جاتی ہیں، جب ہمائما گئی تھی یا اس سے پہلے، وینا نے تو بڑی فلم نہیں کی مگر پھر بھی میرا جو بھی، تو پھر ہم جو ہیں بہت پیٹریوٹک ہو جاتے ہیں کہ ہماری لڑکیاں وہاں جا رہی ہیں، اور ذرا سا ڈسٹنکشن ہو جاتا ہے نا۔
ایکچولی شاید میں اس سے اتنا ریلیٹ نہیں کر پاؤں گی، فارچونیٹلی فار می مائی کنٹری ہیز ناٹ ریسپونڈیڈ ان اے بیڈ وے، ان فیکٹ over there people were telling me that you are the first Pakistani girl to have received such a warm response from Pakistan. So for me, I just want to thank all the Pakistanis. Unka kuch hota hoga zehen mein, kuch sochte honge ki hame kaisa kaam karna chahiye. I hope ki main unki expectations ke close hu, shayad isliye wo itna acha response de rahe hain mujhe. Bahut achhi feeling hai ki jo ek you know preconceived notion tha of girls never being supported from their own country, contrary to that mujhe bahut acha response mil raha hai. جو ہمارے چینلز ہیں، ہمارے پبلیکیشنز ہیں، وہ تو مجھے سپورٹ کر ہی رہے ہیں۔ آئی ہیو سین اے ہیوج ڈفرنس ان دا ریسپانس فرام کمنگ فرام دا فینز۔ اسپیشل ہو رہا ہے میرے لیے،
اسپیشل ہو رہا ہے، کچھ زیادہ ہی لو ہے پاکستانیز کو آپ سے،
بہت زیادہ، بہت زیادہ،
مگر
نیور تھینک دیم انف۔
ہاں، مگر اب تک انہوں نے وہ کس نہیں دیکھا ہمارا۔
ایکچولی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹریلر میں جتنا ایڈ کیا گیا تھا اتنا ہی دے یو آر آل گوئنگ ٹو گیٹ ٹو سی ان دا فلم آلسو، سو آئی ڈونٹ تھنک دے ریسپونڈیڈ بیڈلی آن دا ٹریلر، بٹ آئی ول ٹیل یو فیفی، دا فلم از گوئنگ ٹو بی سو اوور ویلمنگ ایز اے جرنی دیٹ یو ول نو وین، وائی، ہاؤ دا ہول تھنگ واز ڈن، why I thought it's necessary. I'm not going to speak about it because something my people are very sensitive to.
Pakistan ke log ki baat kar rahe hain.
Ji ji, Pakistani. Apne Pakistani logon ki baat.
Haan, thode se hain hamare Pakistani.
To main unki sensitive issue pe baat nahi karna chahti. Main chahti hu wo khud dekhe. Aur jaise trailer ko unhone dekha aur bola ki, you know, overall the trailer looks great and we are loving the songs. Acha haan, hame thoda sa reservation hai ye shot agar na hota. But you know, the dominant response was wow, what a film. Wow, what a trailer. Hum jab India mein film karte hain na, to hum bhi बहुत मजे लेते हैं, मीडिया वाले भी बहुत मजे लेते हैं कि जी मावरा आपको कैसा लगा, नेगेटिविटी मिली? मुझसे ये किसी ने पहले क्यों नहीं पूछा जब मैं यहाँ पे सीरियल्स करी थी? नेगेटिविटी तो थोड़ी सी तब भी मिलती थी, 3% जितनी मुझे अभी मिल रही है. लेट्स बी ऑनेस्ट, आई थिंक जो नेगेटिविटी मुझे मिल रही है इतनी तो पहले भी मिलती थी. एंड दैट कम्स, तो तब मुझसे किसी ने नहीं पूछा कि अच्छा आप क्या कहना चाहेंगी. उस टाइम पे किसी को मजा नहीं आ रहा होता, कोई मटेरियल नहीं होता किसी के पास. आई प्रेफर सीइंग द ब्राइटेस्ट साइड ऑफ माय ऑडियंस एंड आई वुड अप्रिशिएट द 98% लव.
मावरा, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे आप बहुत प्रोमिनेंट हैं, बहुत इंटरेक्ट भी करती हैं. आपने कहा कि फिल्म की म्यूजिक बहुत अप्रिशिएट की गई है और बहुत लोगों को पसंद आई है. सलमान खान को भी बहुत पसंद आई है. सलमान ने एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने कहा कि सनम तेरी कसम का जो एक गाना है वो उनकी फिल्म से चुरा लिया गया है. उन्होंने कहा चुराओ फाइड.
सलमान सर इज वेरी क्यूट लाइक दैट, ही टॉक्स लाइक दैट. जो लोग उनको पर्सनली जानते हैं वो ये चुराओड और ये बातें उन्हीं के लिए लिखते हैं जिनसे वो प्यार करते हैं. आई डोंट थिंक ही समबडी फूल, इफ ही वांट टू मेक अ क्लेम ही विल मेक इट एज अ जोक. अगर कुछ सीरियस बात होती है वो सीरियस ही लिखते.
अच्छा, आपकी बहन जो है और वह उसकी फिल्म झोल आ रही है, कुछ सिबलिंग राइवलरी आपकी होती है? मतलब मजाक में भी.
शी इज ओनली 1 year एल्डर टू मी बट शी इज ऑलवेज बीन दैट सेल्फलेस पेरेंट टू मी who wants the best
parent.
Absolutely.
Exactly.
I think she's taken care of me more than anybody else. To main aaj jo ye kapde pehen ke aapke interview pe aayi hu, ye bhi Urva ke approval ke bagair nahi pehenti main.
Acha.
To I think usse aapko idea ho jayega what kind of bond me and Urva share. To mujhe lagta hai ki hum behno se bahut zyada hain, shayad hum soulmates hain. Aur bahut bahut gehra pyar hai. To usme rivalry ka to aar bhi nahi hai.
अच्छा, ये मुझे बताएं कि आपका जो ये कैरेक्टर है सनम तेरी कसम में, सिंपल एक लड़की का रोल है, क्या आप चाहती हैं कि ऐसी भी फिल्म करें जिसमें आप बिल्कुल यू ग्लैम्ड अप टू द नाइंस और आप बिल्कुल बन ठन के निकले?
एक्चुअली मेरे लिए डिसीजन मेकिंग हमेशा साइनोप्सिस होता है स्क्रिप्ट का. अब वो स्क्रिप्ट अगर अच्छी है उसमें फिर ग्लैमरस है या नहीं है, दैट्स सेकेंडरी और मे बी इवन फादर देन दैट. तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट साइनोप्सिस है, फिर डायरेक्टर्स हैं. और आई थिंक डायरेक्टर्स का एक विजन होता है जो हमसे बेहतर जानते हैं कि ग्लैमरस लगना है या कुछ और लगना है. ऑफकोर्स मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं वैरायटी ट्राई करूंगी, बट साइनोप्सिस जो भी डिमांड करे, अगर आपको फेथ है अपने साइनोप्सिस में तो यू शुड गो बाय.
आपसे मिलती जुलती है उसकी जो कैरेक्टर आप कर रही हैं?
शी इज अ वेरी ऑनेस्ट गर्ल, वेरी फैमिली ओरिएंटेड, क्योंकि फीफी लव स्टोरी इज ऑलवेज अ बेसिक गर्ल एंड अ बेसिक बॉय फॉलिंग इन लव. उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाते हैं कि वो किस तरह से शूट हुई, उसके अंदर जो क्लाइमैक्स पॉइंट्स थे वो किस तरह से बनाए गए. तो हमेशा से लव स्टोरीज तो चलते आ रही हैं. सो आई थिंक इट्स अ वेरी सिंपल लव स्टोरी विद जस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी म्यूजिक एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी डायरेक्टर्स.
आपका जो ट्विटर बायो है वो डिस्क्राइब करता है आपको एज अ फ्लावर चाइल्ड, फियर्स ड्रीमर, ऑल शेड्स ऑफ केओस.
जी,
तो आप किस चीज के बारे में आप देखती हैं और आपका आपकी दुनिया कितनी केओटिक है?
आई थिंक wherever I have reached today is what I have dreamt of and aage jitna bhi jaungi that's what I dream of. Mujhe dil karta hai ki aap jo bhi kaam kar rahe ho puri shiddat se kare aur jitna achieve kar paye, jitni mehnat kar paye kare. Like this Bollywood film, I must have dreamt of it a year ago. Yahan pe jo bhi maine 13-14 serial kiye hain Pakistan mein, I think everybody dreams of that. Everybody wants to work with Fahad Mustafa, everybody wants to work with Faisal Qureshi. So I think ye chote chote dreams hote hain jinke liye aap mehnat karte ho, wish karte ho और आप उनकी तरफ बढ़ते चले जाते हो, आप उनको अचीव कर पाते हो. By chaos I mean that I'm just a little unconventional. मेरे पेरेंट्स ने मुझे बात बहुत बचपन में बता दी थी कि whenever you want to rise above something which is not being done before you, तो आपका पहला जो रिस्पॉन्स आएगा आपको वो आएगा रेजिस्टेंस का, क्योंकि चेंज का पहला रिस्पॉन्स रेजिस्टेंस होता है. तो have faith in yourself. जो चीज सोच के लगे कि दिल को तसल्ली मिले कि शायद आप वो करना चाहते हो तो वो करो. नेवर कमिट मिसचीफ, अपनी इंटेंशंस प्योर रखो. तो उसके बाद जो भी सर्कमस्टांसेस बने, कॉन्सिक्वेंसेस हो, उनसे घबराओ मत, बिकॉज यू आर ऑन द राइट ट्रैक. सो या दैट्स द लिटिल केओस दैट आई हैव इन माय लाइफ.
तो ये जैसे आपने बात की, आपके वालदैन ने कहा आपको बहुत सपोर्टिव साउंड करते हैं और आपको कहा कि डटे रहो, मतलब कोई आपके वो कुछ कहे, यू स्टैंड योर ग्राउंड, تو جب آپ کے اوپر یہ بین ماربرا کیمپین بھی ہوا تھا تو آپ ہلی نہیں.
ایکچولی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, شاید میں ایک دن کے لیے افیکٹ ہوئی تھی, because I was a little taken aback that why would somebody do this to me, that you know I don't even know this person, I've always respected him as a big star of my country.
Pakistan ke bahut bade star hain.
Yeah, nahin, by no I mean I don't personally know him. To maine socha ki for me he's always been that big star of Pakistan. To unhone kyun kiya hoga aisa, unko kya thought aayi hogi. But I think second day or the whole fraternity got up to support me. تو مجھے لگا کہیں نہ کہیں شاید میں بہت غلط نہیں تھی, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جب بھی کچھ پرابلم ہوتی ہے غلطی دونوں سائڈ سے ہوتی ہے, تو کچھ کچھ میری بھی لاپرواہی تھی, اٹ واز اوائڈیبل. بات ایسی ہے کہ کیونکہ ہم لوگ اس فلم یا آرٹ کی انڈسٹری سے بلانگ کرتے ہیں, میں یہ بات سمجھ سکتی ہوں کہ کسی بھی پروجیکٹ کو بنانے میں محنت کتنی لگتی ہے. مجھے نا فلم کا, وہی بات میں نے اپنے ٹویٹر پہ بعد میں لکھی ہوئی تھی, کہ مجھے نا پتا تھا فلم کیا سبجیکٹ ہے, میں نے صرف رسپونڈ کیا تھا ٹو دا ٹویٹ دیٹ کیم مائی وے کہ جی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ فلم ایسی ہے, آپ کیا کہیں گی. میں نے کہا میں دیکھوں گی اور بتاؤں گی کہ کیا کہنا ہے. یو نو ایک جینوئن آنسر, میں آپ سے بھی پوچھوں کہ سنم تیری قسم کے بارے میں آپ کیا کہیں گی, تو آپ کہیں گی ماورا میں دیکھوں گی اور بتاؤں گی کہ کیسی ہے.
ہاں بالکل.
سو دیٹس ہاؤ سمپل اٹ واز, اینڈ سڈنلی سم ون ٹو سے کہ او ہمت کیسے ہوئی کہنے کی کہ دیکھوں گی, تو وہ مجھے لگا کہ اٹ واز اے لٹل اوور ریئیکشن فرام دی ادر سائڈ. آئی ریسپیکٹ ہم انف کہ وہ مجھے ایک کال کر کے یا مجھے پرسنلی کہتے کہ نہیں دس از ناٹ گڈ فار یو یا یو آر مچ یانگر دین می, آئی ایم مور ایکسپیرینسڈ, یو شوڈ ناٹ ڈو دس, آئی وڈ ہیو سٹاپڈ, بٹ ٹو میک اے ہول ڈراما آؤٹ آف اٹ آئی تھنک اٹ واز ان کال فور.
تو آپ کو فلم آفر ہوئے شان کے ساتھ, اگر فلم اچھی ہو, اگر آپ کو پسند آئے کیریکٹر رول, تو کریں گے؟
جی ہاں جی, ایوری تھنگ ایلس از سیکنڈری, اف دی اسکرپٹ از گریٹ ڈیفینیٹلی.
اور اگر رنبیر کپور کے ساتھ آپ کو فلم ملے تو پھر
سبجیکٹ ٹو سینٹ,
وہ بھی سبجیکٹ ٹو سائنوپسس.
آئی ڈونٹ تھنک دیٹ آئی ول بی آفرڈ اے بیڈ سائنوپسس ود ہم اینی وے. اور جو آپ کی ڈریمر والی بات ہے, آئی تھنک اٹس ون آف مائی ڈریمز.
آپ کی فلم جو ہے سنم تیری قسم ممبئی میں پروموٹ کر سک رہی ہیں آپ یا کوئی پرابلمز ہو رہی ہیں؟
نہیں نہیں, میں نے بالکل آئی تھنک پروموٹڈ اٹ.
چند مہینوں پہلے شیو سینا نے کہا تھا کہ کوئی پاکستانی ایکٹرز کو ہم پروموٹ نہیں کرنے دیں گے فلم.
Yeah, I don't think that anyone said anything to me or about me.
General unhone statement.
Haan, to main un cheezon pe zyada dhyan nahi deti jo mujhe ya mera naam concern nahi kare. But since I was given such a warm treatment, I went everywhere to promote my film.
Acha mara itni jo aap busy rehti hain kyunki aap serials bhi kar rahi hain aur phir aap Mumbai ja rahi hain, aap hamare paas interview ke liye aa rahi hain, bahut sari cheeze ho rahi hain. To kafi فل قسم کی آپ کی لائف ہے, مگر پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ باقی جو چیزیں ہوتی ہیں زندگی میں وہ رہ جاتی ہیں.
جی,
خرچ سب چیز کے لیے ٹائم مل جاتا ہے آپ کو؟
When I started working, میں نے تب اپنا ایف ایس سی کمپلیٹ کیا تھا, اس کے بعد آئی اسٹارٹڈ مائی ڈپلوما ان لا فرام یونیورسٹی آف لندن, آئی ہیڈ اے ڈسٹنکشن ان کانٹریکٹ لا.
مطلب آپ اپنے فلم کی کانٹریکٹ سے خود آپ آسانی سے دیکھ سکتی ہیں؟
ہاں, آئی تھنک تھوڑی نالج آپ کو بہتر آ جاتی ہے.
ایمبیشس ہیں آپ؟
آف کورس.
کتنی ایمبیشس ہیں, کہاں پہنچ؟
بہت زیادہ, آئی تھنک 200% ایمبیشس.
تو کہاں پہنچنا ہے ہمارا؟
مجھے فائنل ڈیسٹینیشن نہیں پتا, بٹ آئی جسٹ نو دیٹ آئی وانٹ ٹو کیپ گوئنگ ٹل مائی ہارٹ ٹیلز می ٹو. میری جاب میرے لیے بہت ہی پریشیس پوزیشن ہے, اور میں بہت سچے دل سے بہت محنت کر کے کام کرتی ہوں. تو بس جب تک ہارڈ ورک کرنے کا جذبہ رہے گا, جب تک دل کرے گا کہ کام کرتے رہو, تب تک جہاں تک پہنچ کر.
اور پھر دل اگر کچھ اور کہے, کوئی پسند آ جائے بیچ میں, تو
دل جو کہے مان جائیں گے.
اداکارہ ماورا کی گفتگو آپ نے سنی, اور آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ آج سیربین کا بڑا موضوع پاکستان کی قومی ایئر لائن کی نچکاری کا قضیہ تھا. اس کی تفصیل آپ کو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی ملے گی, جہاں اس وقت یہی موضوع شہ سرخی ہے. جبکہ دوسری خبر شمالی کوریا کے دور مار میزائل کے بارے میں ہے. تفصیل جاننے کے لیے آئیے bbcurdu.com پر. سیربین یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے. آج پروگرام ایڈیٹر تھیں مہپارا صفدر, پروڈیوسر فیاض احمد, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے نک رینڈل, اور اسلام آباد میں عامر صدیق. سیربین کی ٹیم سمیت عمر آفریدی کو اجازت دیجیے, خدا حافظ. آخر میں معصومہ ملک سے خبروں کا خلاصہ.
پاکستان کی قومی ایئر لائن کا کئی روز سے معطل فلائٹ آپریشن جزوی طور پر بحال ہو گیا ہے. ادھر پی آئی اے کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا کہنا ہے کہ عملے کو ایجنسیوں کے ذریعے ڈرا دھمکا کر واپس بلایا گیا ہے. پاکستان کے شہر کوئٹہ میں سیکیورٹی فورسز نے دو مبینہ شدت پسندوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے, جبکہ سرچ آپریشن کے دوران 35 افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے. افغانستان کے صوبے ہلمند کے شہر سنگین کے بارے میں افغان فوج کے کمانڈر نے بتایا ہے کہ یہ ایک بار پھر طالبان کے قبضے میں جانے والا ہے. جنوبی کوریا کے خفیہ ادارے نے بتایا ہے کہ شمالی کوریا طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل کے تجربے کے بعد اب پانچویں جوہری تجربے کی تیاری کر رہا ہے. یورپی یونین نے ترکی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ شام میں لڑائی سے بھاگ کر اس کی سرحد پر بیٹھے ہزاروں افراد کو ملک میں داخل ہونے دے. برازیل میں زکا وائرس کے پھیلنے کے خدشات کے باوجود ملک بھر میں سالانہ منعقد ہونے والے مقبول کارنیول میں لاکھوں افراد نے شرکت کی. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.